اتوار 30 ستمبر کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ انڈونیشیا کے سولاویسی جزیرے میں زلزلے اور اس کے بعد سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد 832 تک پہنچ گئی ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ابتدائی اندازوں کے برعکس بہت وسیع علاقوں میں تباہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک سفارتکار بٹوا چرائے تو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈونیشیا کے حکام نے بتایا ہے کہ کم از کم 832 افراد جزیرے سولاویسی پر آنے والے سونامی اور زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ بچ جانے والے افراد کو خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور انہی اشیاء کے حصول کے لیے دکانیں لوٹے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ رضا ہمدانی۔
امداد فراہم کرنے والے اداروں کے حکام کے مطابق کئی افراد اب بھی شہر پالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ریسکیو سروسز کی ٹیمیں پالو کے باہر پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ شہر کے اندر بھاری ملبہ اٹھانے کی مشینوں کی کمی کی وجہ سے امدادی کارکن ہاتھوں سے ملبہ اٹھا رہے ہیں تاکہ ملبے تلے دبے لوگوں تک پہنچا جا سکے جو نیچے سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آج کسی وقت اجتماعی تدفین بھی کی جائے گی تاکہ بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے سول ہیلی کاپٹر پر لائن آف کنٹرول کے علاقے حویلی کے قریب انڈین فوج نے فائرنگ کی ہے۔ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ مظفر آباد سے اورنگزیب جرال۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق اس خطے کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے ہیلی کاپٹر کو لائن آف کنٹرول پر واقع تروڑی حویلی سیکٹر میں اس وقت بھارتی فوج کی ایک چوکی نے فائرنگ کا نشانہ بنایا جب وہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہائش پذیر اپنے ایک وزیر کے بھائی کی وفات پر تعزیت کرنے جا رہے تھے۔ فائرنگ سے وزیر اعظم اور ان کے عملے سمیت ہیلی کاپٹر کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ ان کے ہیلی کاپٹر کو بحفاظت اتار لیا گیا۔
انڈین وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دوبیندر آنند نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا ہے کہ سفید رنگ کے پاکستانی ہیلی کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر اسے خبردار کرنے کے لیے چھوٹے ہتھیاروں سے فائر کیے گئے، جبکہ راجہ فاروق حیدر کے تازہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر پاکستانی حدود میں تھا۔ انڈیا میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے ایک میکسیکن شہری بھی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ 10 کلو اوپیوڈ فینٹانائل لے جا رہے تھے۔ یہ مواد پہلی بار ملک میں پکڑا گیا ہے۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ فینٹانائل ہائیڈروکلورائیڈ شہر اندور کے تجربہ گاہوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر اسے طب کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ درد دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور اگر اسے غیر قانونی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دنیا کی مہلک ترین اور سب سے زیادہ منافع بخش منشیات ہے۔ یہ منشیات انڈیا میں عام نہیں ہے، لیکن امریکہ میں اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے گزشتہ سال ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ حال ہی میں منظور کیے جانے والے ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ پر نظر ثانی کرے، جو کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے یا اسے مجرمانہ اقدام کے زمرے میں لانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ خدائے نور ناصر۔
ایک بیان میں ڈھاکہ میں امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ ایکٹ میں تبدیلی کے بعد یہ ایکٹ بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہو جائے گا۔ یورپی یونین نے بھی ایسے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور بنگلہ دیش میں صحافیوں نے بھی ایکٹ میں ترمیم کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ اسے ایسا قانون چاہیے جو اسے سائبر کرائمز اور پروپیگنڈے سے بچائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے تحت صحافیوں کو سرکاری دفتر میں داخلے یا پھر برقی آلات کی مدد سے خفیہ دستاویزات حاصل کرنے پر غداری کا مقدمہ قائم کر کے سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اس جرم کی سزا 14 سال قید ہے۔
جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ پر مزید حملے کرنے سے باز رہیں۔ یہ بیان صدر ٹرمپ کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی حالیہ تقریر کے تناظر میں دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ محب وطنیت کو عالمگیریت کے فلسفے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی نژاد فرانسیسی وکیل کو 1 برس بغیر کسی الزام کے گرفتار رکھنے کے بعد بالآخر رہا کر دیا ہے۔ شمائلہ خان۔
صلاح ہمواری کو یروشلم سے گزشتہ برس اگست میں گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے زیادہ تر وقت جنوبی اسرائیل کی جیل میں گزارا ہے۔ انہیں انتظامی حراست میں رکھا گیا تھا، جس کے تحت کسی بھی مشتبہ شخص کو 6 ماہ تک بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس دورانیے میں توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ ہموری یروشلم میں پیدا ہوئے لیکن فرانسیسی شہریت رکھتے ہیں۔ وہ اس سے قبل 2005 سے 2011 کے درمیان بھی قید رہے ہیں۔ اس وقت ان پر الٹرا آرتھوڈاکس سیاسی جماعت کے بانی ربی عوادیہ یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کا جرم ثابت ہوا تھا۔
اور مصر کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کی کارکن امل فاتح کو غلط خبریں پھیلانے کے الزام میں 2 سال قید کی معطل سزا سنائی ہے۔ امل فاتح مئی سے زیر حراست ہیں جب انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر کی جس کا موضوع تھا کہ ملک میں کس پیمانے تک جنسی ہراسگی کے واقعات ہوتے ہیں۔ مصر نے حال ہی میں نئے قوانین متعارف کرائے ہیں جن کے ذریعے انٹرنیٹ پر حکومتی کنٹرول خاصا بڑھ گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے سولاویسی جزیرے میں زلزلے اور اس کے بعد سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس زلزلے کی شدت رکٹر اسکیل پر 7.5 تھی اور اس سے سمندر میں 20 فٹ اونچی سونامی لہر بھی پیدا ہوئی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
انڈونیشیا کے سولاویسی جزیرے میں 7.5 شدت کے زلزلے اور سونامی کے بعد ابتدائی اندازوں کے برعکس بہت وسیع علاقوں میں تباہی ہوئی۔ انڈونیشیا کے ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اس زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق پالو شہر میں لوگ ہاتھوں سے ملبہ ہٹا رہے ہیں تاکہ پھنسے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ یعنی سریانی ایک امدادی ادارے کیتھولک ریلیف سروسز کی سربراہ ہیں، کہتی ہیں،
لگتا یوں ہے کہ ابھی بھی کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اب جہاں حکومتی فورسز کی ترجیحات میں ریسکیو کی ذمہ داری ہے، وہیں پر حکومتی ادارے اور بین الاقوامی اور مقامی ایجنسیاں اپنے لوگوں کو ذمہ داریوں پر لگا رہی ہیں کہ وہ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگائیں۔
ملک کے امدادی ادارے کے سربراہ کے مطابق انہیں ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینری درکار ہے تاکہ ملبے کو ہٹایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا عملہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے نمٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ڈونگا گالا کے قصبے کے بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں ہونے والے نقصانات کے بارے میں 2 دن گزر جانے کے باوجود مکمل تفصیلات موصول نہیں ہو سکی ہیں۔ انڈونیشیا میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ترجمان کہتے ہیں،
ہمیں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، اگرچہ ہمیں امید ہے کہ تعداد بڑھے گی نہیں۔ تاہم ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کئی لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی اور کئی افراد ملبے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں۔ کئی دور دراز علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کی ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔
بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے مطابق اس قدرتی آفت میں کم از کم 16 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ جکارتا میں امدادی ادارے ریڈ کراس کے جین جیلفنڈ کہتے ہیں کہ ریسکیو کارکن متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
انہیں خیموں اور خوراک کی ضرورت ہے۔ صاف پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کیونکہ سونامی کے بعد پانی آلودہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ زلزلے سے پانی کے پائپوں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ متاثرہ افراد کو ضرورت کی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ طبی امداد بھی چاہیے۔ ان میں سے کئی ایسے افراد ہیں جن کی تمام جمع پونجی کھو چکی ہے۔
اس قدرتی آفت سے متاثرہ خوفزدہ اور پریشان شہریوں نے پالو شہر میں کھلے آسمان تلے رات بسر کی۔ حکام نے انہیں اپنے گھروں میں نہ جانے کی ہدایت کی تھی۔ پالو میں لوگ جہاں امداد کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں، وہاں چیزوں کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافے کی بات ہو رہی ہے۔
ہم تک کسی قسم کی امداد نہیں پہنچی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ مناسب قیمتوں کے ساتھ چیزیں بیچیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت تیزی سے روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے پالو شہر کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا. جس وقت زلزلہ اور سونامی کی لہر اٹھی اس وقت بہت سے لوگ پالو شہر کے ساحل پر ایک تہوار کی تیاریاں کر رہے تھے. سمندر کی لہریں کئی عمارتیں ایک مسجد اور ایک پل کو بھی بہا کر لے گئیں. پالو شہر کے ہوائی اڈے پر ایئر ٹریفک عملے کا ایک اہلکار ایک جہاز کو بحفاظت پرواز کرنے میں معاونت کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا.
انڈونیشیا میں سونامی کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اگلی خبر ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے، جہاں وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے سرکاری ہیلی کاپٹر پر اتوار کی دوپہر لائن آف کنٹرول کے قریب انڈین فورسز نے فائرنگ کی. تفصیلات کے ساتھ مظفر آباد سے مرزا اورنگزیب جرال.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کے ترجمان کے مطابق اس خطے کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے ہیلی کاپٹر پر اتوار کی دوپہر لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے تروڑی میں بھارتی فوج کی ایک پوسٹ سے فائرنگ کی گئی جب وہ اسلام آباد سے حویلی فارورڈ کوٹہ کی جانب پرواز کر رہے تھے. راجہ فاروق حیدر خان اپنے وزراء اور عملے کے ہمراہ ہیلی کاپٹر پر اس خطے کے وزیر حکومت چودھری عزیز کے بھائی کی وفات پر تعزیت کرنے فارورڈ کوٹہ گئے تھے. فائرنگ سے کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اور وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر ان کے عملے کے ہمراہ اپنی منزل پر اتر گیا. تعزیت کے بعد اس خطے کے وزیر اعظم اپنے عملے کے ہمراہ واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اس خطے کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے اس واقعے پر اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے کسی بھی قسم کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی. انہوں نے اس واقعے کو بھارتی فوج اور میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے میں پرواز کر رہا تھا جب انڈین فورسز نے فائرنگ کی، اور ان کا کہنا تھا کہ جس علاقے میں وہ پرواز کر رہے تھے وہاں اکثر انڈین آرمی فائرنگ کرتی رہتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سویلین ہیلی کاپٹر زیرو لائن تک جا سکتا ہے جبکہ فوجی ہیلی کاپٹر کی پرواز سے قبل انڈیا کو مطلع کرنا ہوتا ہے. دوسری جانب انڈیا کی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق ایک سفید رنگ کے پاکستانی ہیلی کاپٹر نے اتوار کی دوپہر کو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر بھارتی فوج نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے.
مظفرآباد سے تفصیلات بتا رہے تھے صحافی مرزا اورنگزیب جرال. چترال کے ایک گاؤں میں بم دھماکے کے نتیجے میں ایک پرائمری اسکول کی عمارت تباہ ہو گئی ہے. یہ گاؤں پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقے میں ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مقامی صحافی گل حماد فاروقی سے بات کی اور ان سے واقعے کی تفصیلات پوچھی.
دیکھیے جی، یہ پاک افغان سرحدی علاقہ ہے ارندو. اس علاقے میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میرا اکبٹ ایک اسکول ہے. اس اسکول میں تقریباً کوئی دو کمرے ہی تھے اور اس میں 80-90 بچے پڑھتے ہیں. تو آج اتوار کے دن صبح 5 بجے ڈی سی صاحب کا بم وہاں پہ نصب کیا گیا تھا اور یہ 5 بجے یہ بم پڑ گیا، جس کے نتیجے میں اسکول کے جو دو کمرے ہیں مکمل طور پر تباہ ہو گئے. چونکہ اتوار کا دن تھا، اس پہ بچے نہیں تھے تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگر خدا نخواستہ یہ دن کے وقت بم پڑتا تو ڈیفینیٹلی اس میں جتنے بچے زیر تعلیم تھے خدشہ یہ تھا کہ وہ تمام کے تمام بچے جان بحق ہو جاتے.
اچھا یہ بتائیے کہ کوئی کاروائی ہوئی ہے حکام کی طرف سے؟
دیکھیے جی، اس علاقے میں جو پولیس کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے ایس ایچ او سے میری بات ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے کو ہم نے فی الحال سیل کیا ہے، وہاں پہ راستہ ہم نے بند کیا ہوئے اور پولیس کا جو ایک سب ڈویژنل پولیس افیسر ہے وہاں بھی گئے ہوئے، وہ تحقیقات کر رہے ہیں، کاروائی کر رہے ہیں. تاہم ابھی تک محکمہ تعلیم یا دیگر حکام کا کوئی ذمہ وار بندہ وہاں پہ نہیں گیا.
تو ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟
نہیں جی، آ گئی ہے. وہاں پہ ذرائع نے یہ بتا دیا تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الحرہ نے اس کی ذمہ واری دی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ چند دن پہلے افغانستان کا جو علاقہ ہے صوبہ کنڑ، اس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی تحریک طالبان کی اور جماعت الحرہ کی، اور انہوں نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف اس قسم کی کاروائی کریں گے، اس کو نقصان پہنچا دیں گے. اور یہ جو اسکول ہے یہ افغانستان کے بارڈر کے بالکل 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ واقع ہوئے، اور وہاں پہ مطلب اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے اس علاقے میں. جی
یہ تھے چترال سے مقامی صحافی گل حماد فاروقی. پاکستان آنے والے کویتی وفد کے ایک رکن کا بٹوا چوری کرنے پر وزارت برائے صنعت و پیداوار کے ایک افسر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے سفارتی تعلقات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان کے سابق خارجہ سیکرٹری نجم الدین شیخ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستانی افسر کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔
اس میں ابھی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے خلاف کیس رجسٹر ہو گیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری اور کیس دونوں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں ایف آئی آر بھی کٹ گئی ہے، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جسے کہا جاتا ہے، جس میں چارجز فریم ہوتے ہیں اور ان کو پھر جواب دینے کا موقع ملتا ہے، وہ ہو گیا ہے اور ان کی ڈسپلنری ایکشن کے لیے ان کی اپنی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی کاروائی شروع کر دی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی اس میں انہوں نے نیب کو بھی شامل کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ اس قسم کی حرکت ہے جس میں مجھے پوری طرح سے قانون جو ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ضرور کٹ چکی ہے۔
تو کس قسم کا ڈسپلنری ایکشن لیا جاتا ہے اس قسم کے؟
اس میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی ڈسمسل تو ضرور ہوگی۔ اب کس قسم کی سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک چوری ہو گئی نا اس میں اور جو ایف آئی آر ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو چارج ہوگی وہ چوری کا چارج ہوگا۔ اب وہ کہیں کہ صاحب میں نے غلطی سے اٹھایا اور میں واپس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ اپنی ڈیفنس پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اپنا دیکھیے یہ بہت شخصی رائے ہے کہ لوگوں کی کلپٹومینیا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کلپٹوکریسی کے یہ ایک نفسیاتی صورتحال ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیفنس پیش کرنے کی کوشش کریں اور اس کا ثبوت ملے گا اگر ماضی میں بھی اس قسم کے واقعے ہو چکے ہیں۔ لیکن کلپٹومینیا ہو یا اور ہو، اس صورتحال میں کچھ کیا نہیں جا سکتا علاوہ کہ ان کو سزا ملے۔
ویسے بظاہر شاید معمولی جرم ہو، لیکن اس کے سفارتی تعلقات پر بھی شاید اثرات مرتب ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیے ابھی مجھے یقین ہے کہ فورن آفس نے کویتی سفیر سے اور کویتی وفد سے معافی مانگی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہمیں اس افسر کے خلاف کرنی ہے وہ ہم کریں گے، اور آپ اس کا یقین رکھیں کہ یہ سزا بغیر بات نہیں ہوگی۔ اب اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی چیز ہماری طرف سے کرنا ذرا مشکل ہوگی، لیکن کویت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفیر نے فورن آفس کو اور ان کے جہاں جس انسٹیٹیوشن سے یہ صاحب آئے تھے ان کو بھی اپنی اپالوجیز پریزنٹ کی ہوں گی۔ دیکھیے اثر تو ہوگا، لیکن کس قسم کا اثر ہوگا وہ اس پہ منحصر ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کر سکے کہ ہم اس کو پوری طرح سے سزا دیں گے اور ہم یہ نایاب نہیں ہیں، اور ممالک میں بھی کچھ چور ہوتے ہیں جو کہ خاصی اونچی پوزیشنز پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہی رویہ ہم اس کے ساتھ اختیار کریں گے۔
تو آپ کی نظر میں کیا یہ سزا وغیرہ ہو گئی تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، یا یہ مستقبل میں بھی
ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہونے کے امکان کم ہیں میری نظر میں، کیونکہ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اس قسم کی سزا ملے گی جو کہ کسی چور کو ملنی چاہیے۔ یہ میں پھر دہراتا ہوں کہ پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے جہاں پہ چور پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کویت کے لوگوں کو بھی پتا ہے، لیکن اگر ایک پرسپشن ہو جاتی ہے کہ صاحب اب آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو محتاط رہنا پڑے گا وغیرہ، اس کو اوائڈ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔
جو بدنامی اس واقعے سے ہوئی ہوگی،
جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک چیز ہے جس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے، تو ملک کی بدنامی سے کو مٹانے کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایگزیمپٹری سزا مل جائے۔
یہ تھے پاکستان کے سابق خارجہ سیکرٹری نجم الدین شیخ۔
بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں وکلاء اور ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان معمولی مسئلے پر تنازع اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس کے پیش نظر حکومت بلوچستان کو کوئٹہ شہر میں ایک ہفتے کے لیے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی لگانی پڑی ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وکلاء اور اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ سٹی ثانیہ صافی کے درمیان اس تنازع کا آغاز 4 روز قبل ہوا تھا۔ یہ تنازع بلدیہ پلازا کے ساتھ تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران پیدا ہوا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کے کہنے پر ان کی سیکورٹی گارڈز نے وکلاء کی گاڑیوں کے ٹائروں کو پاڑ دیا۔ خاتون وکیل قمر النساء ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ قانون میں کسی کی گاڑی کے ٹائر کو چاقو سے پاڑنے یا اس کی آواز نکالنے کی اجازت نہیں۔
اگر مان لیتے نان پارکنگ میں کھڑی تھی، لفٹر لاتی، آپ جا کے تھانے میں کھڑا کر دیتی، آپ کو کس نے حق دیا کہ نقصان پہنچائے؟
وکلاء کے مطابق گاڑیوں کے ٹائروں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ان پر تشدد بھی کیا گیا، جبکہ بعض وکلاء کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کے خلاف وکلاء نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ سٹی پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا بھی دیا تھا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ بلدیہ پلازا کی جس جگہ پر وکلاء کی گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اس کی باقاعدہ اجازت حاصل کی گئی ہے۔
اس میں ایسا ہے کہ وہ ایریا جہاں پر وکلاء نے اپنی گاڑیاں پارک کی ہوئی تھی وہ ڈپٹی کمشنر اور چیف جسٹس کی پرمیشن سے 6 سے 9 بجے تک کے لیے وکلاء کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مختص ہے۔
وکلاء کے احتجاج اور عدالتوں کی کارروائی کے بائیکاٹ کے باعث خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کیا گیا تھا، جس پر وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ ختم کیا، لیکن خاتون اسسٹنٹ کمشنر نے جوابی کارروائی کے طور پر وکلاء کے خلاف بھی مقدمہ درج کروایا، جس کی وجہ سے وکلاء نے ایک مرتبہ پھر عدالتوں کے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔
ہمیں اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے کہ بینگ اے سٹیزن ہماری عزت کی جائے، اور اس واقعے کے ذریعے وکلاء کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وکلاء کہتے ہیں بھائی ہم تو قانون اور آئین کے پاسدار ہیں اور خود وکلاء اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔
جہاں وکلاء نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے وہاں انتظامیہ کے مختلف طبقات کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کے حق میں بیانات سامنے آئے ہیں، جبکہ خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی حمایت میں اہلیان کوئٹہ کے نام سے پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ بھی کیا گیا۔
ثانیہ صافی قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ثانیہ صافی قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ۔
اس تنازع کے باعث محکمہ داخلہ نے کوئٹہ شہر میں ایک ہفتے کے لیے جلسوں اور جلوسوں پر پابندی عائد کی ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق کوئٹہ شہر کے وکلاء اور محکمہ مال کے کلرکس ایسوسیشن کی جانب سے احتجاج کی جو کال دی گئی ہے اس سے امن امان میں خلل پڑ سکتا ہے، جس کے باعث جلسوں اور جلوسوں پر پابندی ناگزیر ہے۔ خیال رہے کہ کلرکوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی معطلی کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے چیئرمین ایلون مسک نے کمپنی کی نجکاری کے بارے میں اپنی ٹویٹس پر تنازع کے بعد امریکی حکام کے ساتھ ہونے والے ایک سمجھوتے کے تحت اپنا عہدہ چھوڑنے اور $2 کروڑ جرمانہ بھرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
یہ معاملہ اگست مہینے میں اس وقت شروع ہوا جب ٹیسلا کمپنی کے چیئرمین ایلون مسک نے اپنی کمپنی کی نجکاری کرنے کے حوالے سے کچھ ٹویٹس کی تھیں، اس کے بعد تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹس میں لکھا تھا کہ وہ الیکٹرانک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کو سٹاک مارکیٹ سے ہٹا کر ذاتی ملکیت میں تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ریگولیٹری ادارے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن یعنی ایس ای سی نے ان کی نجکاری سے متعلق ٹویٹس میں کیے گئے دعووں کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دیا تھا اور ان کو سٹاک مارکیٹ میں کمپنی کے شیئرز خریدنے والے تاجروں کے ساتھ دھوکہ دہی سے تعبیر کیا تھا۔ اس سلسلے میں جمعرات کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایلون مسک کے خلاف فراڈ کا مقدمہ بھی دائر کر دیا تھا، لیکن مسک کے وکیلوں نے سنیچر کے روز ایس ای سی ادارے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جس کے تحت ایلون مسک ٹیسلا کمپنی کے چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیں گے اور $2 کروڑ جرمانہ بھی بھریں گے۔ ٹیسلا کمپنی بھی $2 کروڑ جرمانہ بھرے گی۔ یہ سمجھوتا ابھی عدالت کو منظور بھی کرنا ہوگا۔ ایلون مسک کو 45 دنوں کے اندر کمپنی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹنا ہوگا، لیکن مسک اب بھی ٹیسلا کمپنی کے سی ای او کے عہدے پر رہ سکیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ایلون مسک اس طرح ٹیسلا کمپنی کے روزانہ کے کام کے اب بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ایس ای سی کے چیئرمین جے کلیٹن نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اس معاملے کے ذریعے یہ پھر واضح کیا گیا ہے کہ قوانین کی پاسداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیدار کوئی بیانات دیں تو ذمہ داری سے اور سچائی کے ساتھ دیں، اور کچھ چھپائے نہیں جو سرمایہ کاروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس سمجھوتے سے پہلے ایلون مسک یہ اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور شفافیت کے ساتھ سرمایہ کاروں کے مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ ایلون مسک نے اپنی ٹویٹس میں لکھا تھا کہ کمپنی کی نجکاری کے لیے بقول ان کے فنڈنگ میں محفوظ کر لی گئی ہے، اور یہ کہ ٹیسلا کے ہر حصص کی قیمت $420 فی شیئر ہوگی۔ ان کے اعلان کے بعد کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں تھوڑے وقت کے لیے اضافہ نظر آیا تھا، لیکن پھر اس میں گراوٹ ہونے لگی۔ لیکن اب سمجھوتے کے تحت مسک کو ٹویٹ کرنے کے لیے بھی کمپنی کے کمیونیکیشنز کے ضابطے کی پیروی کرنی ہوگی۔ حال میں ایلون مسک کئی تنازعات میں بھی پھنسے رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بچوں کو غاروں سے نکالنے والے غوطہ خور کے بارے میں الزامات کے سلسلے میں ان پر حقیقت عزت کا مقدمہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ایک ویڈیو میں ایلون مسک کو چرس پیتے دیکھا گیا، جس کے بعد ٹیسلا کی حصص کی قیمت میں گراوٹ بھی آئی۔ ایلون مسک کو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کی ترقی کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے آن لائن بینک X.com کی بنیاد رکھی تھی، جو بعد میں آن لائن رقم ادا کرنے والی کمپنی پے پال بن گئی۔ ایلون مسک جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے، اور فوربز میگزین کے مطابق وہ دنیا میں 25ویں امیر ترین شخص ہیں۔ ان کی ذاتی ملکیت $20 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں نازیہ گلزار سے۔
پاکستان نے پہلی ایشین ٹور 10 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان کے محمد بلال نے آج دوحا میں آئرلینڈ کے کھلاڑی کو 1-6 سے شکست دی۔ آئی سی سی نے ایک روزہ کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق انگلینڈ 127 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور انڈیا دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان 101 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ بیٹنگ میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی پہلی پوزیشن پر براجمان ہے، جبکہ ٹاپ 10 بیٹسمین میں پاکستان کے صرف بابر اعظم شامل ہیں۔ بالنگ میں بھارتی بالر بمراہ پہلی پوزیشن پر، جبکہ ابتدائی 10 بہترین بالرز میں پاکستان کے حسن علی کا نمبر چھٹا ہے۔ بہترین آل راؤنڈرز کی فہرست میں افغانستان کے راشد خان نے بنگلہ دیش کے شکیب الحسن سے نمبر 1 آل راؤنڈر کی پوزیشن چھین لی۔ قومی ٹیم کے محمد حفیظ 5ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کیمبرلی میں ہونے والے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ قومی خواتین باسکٹ بال چیمپئن شپ آج سے اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے، جو 4 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ایونٹ میں شامل 10 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم جویریا خان کی قیادت میں بنگلہ دیش پہنچ گئی ہے۔ 15 رکنی قومی ٹیم 8 اکتوبر تک بنگلہ دیش کے خلاف 4 T20 اور 1 ون ڈے میچ کھیلے گی۔ پہلا T20 کرکٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ روڈ سائیکلنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں مردوں کے مقابلے آسٹریا میں جاری ہیں۔ ٹینس کے شینجن اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں کا فائنل جاپان کے یوشی ہیٹو نشی ہوکا نے جیت لیا ہے۔ انہوں نے فرانس کے کھلاڑی ہیربیر کو 2-1, 7-5 اور 6-4 سے شکست دی۔ عالمی نمبر 1 ٹینس سٹار سائمونا ہیلپ انجری کے باعث چائنا اوپن سے باہر ہو گئی ہیں۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج کارڈف کا مقابلہ برنلی سے ہو رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ یہاں میں آپ کو BBC Urdu.com پر شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں بتاتا چلوں۔ چورس خانے گول روٹیاں، یہ مصنفہ و کالم نگار آمنہ مفتی کا کالم ہے۔ پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ BBC Urdu.com پر آئیں۔ سربین کا نصف آ چکا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے۔
انڈونیشیا کے حکام کے مطابق کم از کم 832 افراد جزیرے سلاویسی پر آنے والے سونامی اور زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور اس تعداد کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کے سول ہیلی کاپٹر پر لائن آف کنٹرول کے علاقے حویلی کے قریب انڈین فوج نے فائرنگ کی ہے۔ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی حالیہ تقریر کے تناظر میں انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ پر مزید حملے کرنے سے باز رہیں۔ امریکہ نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ حال ہی میں منظور کیے جانے والے ڈیجیٹل سیکیورٹی ایکٹ پر نظر ثانی کرے، جو کہ اظہار رائے کی آزادی کو دبانے یا اسے مجرمانہ اقدام کے زمرے میں لانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا۔
امریکی صدر ٹرمپ کی بے لگام و بدتمیز میڈیا سے نفرت ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ بارہا بی بی سی، سی این این، نیو یارک ٹائمز سمیت کئی چینلوں اور اخبارات کو دو کوڑی کے رپورٹر، چیتھڑے، متعصب اور گھٹیا کے القابات سے سرفراز کر چکے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے مشیر بھی یہی زبان استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ وہ میڈیا سے زیادہ اعتبار اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کرتے ہیں۔ نریندر مودی جب سے وزیر اعظم بنے، انہوں نے ایک بھی کھلی پریس کانفرنس نہیں کی، صرف ایسے چینلوں اور اخبارات کو انٹرویوز دینے کا اعزاز بخشا جو ان کا قالین بن چکے ہیں۔ ارنب گوسوامی جیسا اینکر جو راہل گاندھی سمیت ہر ہما شما کے چیتھڑے اڑا دینے کے لیے مشہور ہے، جب مودی کے روبرو آتا ہے تو ایسے انداز میں سوال پوچھتا ہے گویا پردھان منتری کا سٹینو آدھی کرسی پہ بیٹھ کے ڈکٹیشن لے رہا ہو۔ نئے پاکستان کے ہر شعبے میں اصلاحات اور آؤٹ آف فریم آئیڈیاز دینے کے لیے خصوصی مشاورتی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، مگر میڈیا سے پرانے انداز میں ہی نپٹا جا رہا ہے۔ نئے پاکستان میں بھی جو چینل، اخبارات اور صحافی پہلے سے کھینچی ہوئی حب الوطنی کی لکیر پار کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں بالائے ریاست اداروں کی جانب سے ٹیلی فونک دھمکیوں، نامعلوم دفاتر میں طلبی، مضامین و کالم رکوائے جانے اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا رہے گا۔ سرکاری اشتہارات بطور ہتھیار استعمال ہوتے رہیں گے، کیبل آپریٹرز کے ذریعے چینلز کی نشریات بند ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ انسداد دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت قلمی غداروں اور دہشت گردوں سے نپٹنے کا عمل بھی قومی مفاد میں جاری رہے گا۔ نئی حکومت آنے کے بعد سے اب تک تو ناپسندیدہ صحافیوں کو پریس بریفنگز سے علیحدہ رکھا جاتا رہا، لیکن اب پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کو بھی صرف منتخب مصروفیات کی کوریج کی اجازت ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار کراچی آئے تو ڈان گروپ کے صحافیوں کے دعوت نامے عین وقت پہ منسوخ کر دیے گئے، اور جب وزیر اعظم پہلی بار پشاور گئے تو سرکاری خبر رساں اداروں کے مقامی نمائندوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ زحمت نہ کریں، وزیر اعظم اسلام آباد سے اپنی ٹیم ساتھ لائے ہیں۔ مگر نئی حکومت کا بھی قصور نہیں، دراصل میڈیا ہی بدتمیز ہے۔ پاک پتن کے طاقتور مانیکا خاندان کے دباؤ پہ ڈی پی او کے راتوں رات تبادلے کی خبر اچھالنے کو تو حکومت نے اعلیٰ ظرفی سے برداشت کر لیا، مگر کم ظرف میڈیا نے اسی پہ بس نہیں کی۔ اب بھلا یہ بھی کوئی چھاپنے کی خبر ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھری قومی اسمبلی میں سابقہ حکومتوں کو چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کہا، اور ایک گستاخ چینل نے وزیر اطلاعات کو یاد دلایا کہ نون لیگ کے سابق وزیر خواجہ آصف نے جب ایک رکن اسمبلی کے لیے ٹریکٹر ٹرالی جیسے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے تو پارلیمانی اخلاقیات کی سب سے زیادہ وکالت فواد چودھری نے ہی کی تھی۔ میڈیا کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ خبر پی جاتا کہ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات زوار حسین نے الصبح کوٹ لکھپت جیل میں عملے کو ایک جانب کھڑا کر کے چابیاں چھین کے زبردستی خطرناک قیدیوں کی بیرک کھلوائی اور خود کش حملوں میں ملوث ایک ملزم سے بھی ملاقات کی۔ میڈیا نے وزیر موصوف کے ترجمان کی اس خبر کو ذرہ برابر اہمیت نہ دی کہ وزیر صاحب نے قیدیوں کی شکایات سننے کے لیے اچانک جیل پہ چھاپہ مارا اور جیلر نے وزیر صاحب کے طرز عمل کے بارے میں حکام بالا کو جو رپورٹ بھیجی ہے وہ جھوٹی ہے۔ یا یہ بھی کوئی چلانے والی خبر ہے کہ عدالتی نااہلی کے باوجود پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین نے 13 ستمبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں خوراک و زراعت سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی؟ یہ کیسا میڈیا ہے جو پہلے 100 دن میں بھی نئی حکومت کی عیب جوئی سے باز نہیں آ رہا؟ الٹا صحافتی تنظیموں نے 9 اکتوبر کو میڈیا کا مرحلہ وار گلا گھونٹنے کے مبینہ عمل کے خلاف ملک گیر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا کچھ بھی کر لے وہ تبدیلی کے پہیے کو نہیں روک سکتا، لہذا میرا مشورہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں نمبردار کے لڑکوں سے بنا کے رکھنے میں ہی عافیت ہے، آگے میڈیا کی مرضی۔
مسعود اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ نے سنا۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں جہاں یہ موجود ہے۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ موبائل فون بینکنگ کے استعمال میں 195% اضافے سے گزشتہ مالی سال کے دوران 410 بلین روپے کی موبائل فون بینکنگ کی گئی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 21 بینک موبائل فون بینکنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور جون سن 2018 میں اس سہولت کو استعمال کرنے والوں کی تعداد 34 لاکھ تھی۔ تازہ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ موبائل فون بینکنگ کا زیادہ استعمال ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کے لیے کیا گیا۔ اس حوالے سے 50 لاکھ ٹرانزیکشن کی گئیں جن کا مجموعی حجم 196.4 ملین روپے تھا۔ موبائل فون بینکنگ کا استعمال یوٹیلیٹی بل کی ادائیگی کے لیے بھی بہت زیادہ کیا گیا، جس کی ٹرانزیکشن کی تعداد 1.10 کروڑ تھی اور اس کا کل حجم 10.5 بلین روپے تھا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق سن 2017 کے مالی سال کے مقابلے میں سن 2018 کے مالی سال میں فون بینکنگ کی تعداد میں 21% جبکہ مالیت کے حساب سے 28% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ای بینکنگ چینل جن میں آن لائن ٹرانزیکشنز، اے ٹی ایم، ای کامرس، انٹرنیٹ، موبائل فون اور کال سینٹر شامل ہیں، ان میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کی کل مالیت 656.4 بلین روپے تھی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق سن 2017 کے مالی سال کے مقابلے میں سن 2018 کے مالی سال میں فون بینکنگ کی تعداد میں 21% جبکہ مالیت کے حساب سے 28% اضافہ ہوا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق سن 2018 کی پہلی سماعی میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 1.5 کروڑ کا اضافہ ہوا تھا۔
پاکستان میں موبائل فون بینکنگ میں اضافے پر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے آپ کا خط ملا کا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے موسیٰ خیل سے فتح محمد صاحب کا۔ لکھتے ہیں، کل سیر بن سن رہا تھا کہ اچانک باہر جانا پڑا، میں نے ٹرانزسٹر اٹھایا اور سنتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند قدم دور جا کر میری حیرت اور مسرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جو ہی میں محلے کی حدود سے باہر آیا ریڈیو کی آواز ایسی صاف شفاف ہو گئی کہ میرے برسوں کے شکوے دور ہو گئے۔ جو سامعین خراب ریسپشن کی شکایت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ لوہے کے مٹیریل والی چھت کے نیچے ہرگز ریڈیو نہ سنیں، اور گلی محلے سے دور جا کر سنیں گے تو آواز مزید صاف ہو جائے گی۔
سامعین کی رہنمائی کے لیے ہماری جانب سے بھی شکریہ قبول فرمائیے فتح محمد صاحب۔
خط میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، بقول ایک سامع، آپ اپنی مشہوری کے لیے جو اشتہار چلاتے ہیں،
یعنی ہمارے پروموشنل اعلانات۔
جی ہاں، فتح محمد صاحب کا کہنا ہے کہ کم از کم اتوار کے روز یہ تشہیری اعلانات نہ چلایا کریں، تاکہ جو 3-4 منٹ بچ جائیں ان میں مزید ایک خط پڑھ دیا جائے۔
فتح محمد صاحب پہلے بھی ہمیں یہ مشورہ دے چکے ہیں پروموشنل بند کرنے کا، لیکن دیکھیے یہ ہماری ٹرانسمیشن کا ایک مستقل حصہ ہے اور ہم معذرت خواہیں کہ ہم اسے بند نہیں کر سکتے۔
کوہاٹ سے رحمت لاچی لکھتے ہیں، برسوں سے ہم یہ نعرے سن رہے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، تیر آیا تیر آیا، شیر آیا شیر آیا، تلوار آئی تلوار آئی، قلم دوات آئی، بلہ آیا، اتنا کچھ آیا، مگر نہیں آیا تو شعور نہیں آیا، نہیں آئی تو خوشحالی نہیں آئی۔
لیکن لاچی صاحب، جمہوریت تو آئی ہے نا، اور تسلسل کے ساتھ جمہوریت موجود رہی تو شعور بھی آ جائے گا اور بالآخر خوشحالی بھی آ جائے گی۔ جمہوریت کی دنیا میں دیر ہے لاچی صاحب، لیکن اندھیر نہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔
गुजरात से हमारे एक नए सामे यावर आबदी लिखते हैं, अब ये बरसात का मौसम ख़त्म हो तो मच्छरों से भी जान छूटे जिन्होंने जीना हराम कर रखा है। मेरी अपने जुड़वां भाई से शर्त लगी है, वो कहता है कि मच्छर की सिर्फ मादा काटती है, नर नहीं काटता, जबकि मेरा ख्याल है कि मच्छर नर हो या मादा उसका काम तो खून चूसना है। एक और बात भी बताइए कि मुझे तो बहुत मच्छर काटते हैं लेकिन मेरे भाई को बिल्कुल नहीं काटते। लोग कहते हैं कि मेरा खून मीठा है जबकि भाई का खून कड़वा है, लेकिन मच्छर को ये कैसे पता चलता है कि फलां आदमी का खून मीठा है इसलिए उसी को काटना चाहिए?
आपका भाई ये तो सही कहता है कि नर मच्छर फूलों का रस चूसता है जबकि उसकी मादा खून चूसती है, क्योंकि अंडों की अफजाइश के लिए उसे खून की ज़रूरत होती है।
और वो मीठे और कड़वे खून का क्या किस्सा है?
देखिए, मच्छर के काटने का खून की मिठास या कड़वाहट से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक है पसीने की बू से। बाज़ लोगों के पसीने से ऐसी महक उठती है कि मच्छर घबरा कर उससे दूर भाग जाते हैं।
तो अगर इस तरह के पसीने का तजिया करके मालूम किया जाए कि उसमें कौन से कीमिया या नासिर काम कर रहे हैं, तो कमर्शियल पैमाने पर एक मौसर मॉस्कीटो रिपेलेंट तैयार करके करोड़ों कमाए जा सकते हैं।
जी हाँ, लेकिन अपना ये आइडिया आप फौरन पेटेंट करवा लीजिए, वरना कोई और ये मंसूबा शुरू करके बाजी ले जाएगा। और सामान जब तक इनकी ये हैरत अंगेज साइंसी ईजाद मंजर आम पर नहीं आती, आप लोग सेब का सिरका, लीमू का रस या सफ़ेदे का तेल इस्तेमाल करके मच्छर भगा सकते हैं।
यूकलिप्टस ऑयल के बारे में सुना है कि वो सबसे इफेक्टिव रहता है।
जी हाँ, सफेदे का तेल काफी मुअसर साबित होता है।
तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। कश्मोर कॉलोनी सिंध से इख्तियार अहमद पन्हार लिखते हैं, मैं अंजुमन के वक्त से खतों का प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से सुन रहा हूँ और कभी कभी खुद भी खत लिखकर अपनी राय देता रहता हूँ। एक वक्त था कि सैरबीन सुनकर सारी दुनिया के अदब, आर्ट और कल्चर से वाकफियत हो जाती थी। लंदन में कौन सा स्टेज प्ले धूम मचा रहा है, पेरिस में आर्ट की कौन सी नुमाइश जारी है, जर्मनी के साइंस म्यूजियम में कौन से नए आलात की नुमाइश हो रही है। लेकिन आजकल आपका सैरबीन सिर्फ खबरों और हालात हाजरा पर तबसरों तक महदूद होकर रह गया है।
अगर आप सैरबीन बाकायदगी से सुनते हैं इख्तियार अहमद साहब, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि ख़बरों और तबसरों के अलावा सैरबीन में खेल के मैदान से भी होता है और नुसर जहां फिल्मी दुनिया का हफ्तेवार अहवाल भी पेश करती हैं। इसी सैरबीन में आप वसुतुल्ला खान का कॉलम भी सुन सकते हैं और फिफी हारून की फनकाराओं से होने वाली गुफ्तगू भी।
और अपने खत का जवाब भी तो आप सैरबीन में ही सुन रहे हैं इख्तियार अहमद साहब।
और इसके बावजूद आपको शिकवा है कि सैरबीन में खबरों के सिवा कुछ नहीं होता।
शादाब कॉलोनी पाकपतन से राना महमूद हसन लिखते हैं, पाकिस्तानी मुसन्निफा कामला शमसी ने बरतानिया में अपने नॉवल होम फायर के लिए 2018 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। सुना है कि उनकी कहानी किसी पुरानी यूनानी दास्तान से माखूज है। अगर हो सके तो होम फायर के मुतालिक कुछ मालूमात बहम पहुँचाइए।
देखिए, यूनानी देवमाला का मारूफ किरदार एडिपस है जिसकी बेटी का नाम एंटिगनी है। यूनानी ड्रामा निगार सोफोक्लिस ने एंटिगनी नाम का जो खेल लिखा था उसमें बादशाह वक्त के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए एंटिगनी अपने भाई की मौत का गम मनाती है, जिस पर बादशाह उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा देता है।
अरे, ये तो बड़ी जानी पहचानी सजा है हमारे लिए। लेकिन मेरा ख्याल था कि यह अनोखी सजा इम्तियाज अली ताज के जरखेज जहन की तख्लीक थी और अनारकली से पहले या उसके बाद ये सजा किसी को नहीं मिली।
अनारकली से सदियों पहले ये सजा एंटिगनी के लिए तजवीज़ हुई थी, लेकिन इस पर अमल करने की नौबत ना सकी क्योंकि एंटिगनी ने खुदकुशी कर ली थी। बहरहाल, महमूदुल हसन साहब के सवाल का जवाब यह है कि कामिला शमसी का नावल होम फायर इसी यूनानी अलमिया की ताबीर नौ है। इस नई कहानी में हीरोइन का भाई एक जिहादी तंजीम में शामिल होकर मंजरेआम से गायब हो जाता है। पिछले साल शाया होने वाला होम फायर कामला शमसी का सातवां नावल था और दुनिया भर के अदबी हलकों में इसे बहुत सराहा गया है।
तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। हमारे पुराने सामे आदम खान अपने नए खत में लिखते हैं, क्या वक्त था कि सल्तनत बरतानिया पर सूरज गरूब नहीं होता था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि सल्तनत सुकड़कर अपने असल जसीरे तक महदूद हो गई, जहां सूरज निकलता ही नहीं और अगर कभी खुशकिस्मती से निकल आए तो किसान लोग मैदान में घास बिखेरने लगते हैं ताकि जितनी देर सूरज चमक रहा है घास सूख जाए।
मेके वाइल द सन शाइंस, भाई मुहावरे का मजाक उड़ाया आपने आदम खान साहब, आपकी तंज यानी अपनी जगह, लेकिन हजूर हर कमाले रा जवाले, यानी जो चीज़ उभरती है तो उसको डूबना भी होता है। बरतानवी मकबूजात का दौर आज से 21 बरस पहले बाकायदा ख़त्म हो गया था 1997 में, जब उसने अपनी आखिरी नौ आबादी हांगकॉन्ग को 100 बरस की लीज के बाद वापस चीन के हवाले कर दिया था।
तो क्या बरतानिया से बाहर अब बरतानिया की कोई मकबूजात नहीं है?
ہیں تو صحیح لیکن وہ برٹش امپائر نہیں کہلاتے بلکہ نئے دور میں انہیں اوورسیز برٹش ٹیریٹریز کا نام دیا گیا ہے. مثلاً یورپ میں جبرالٹر اور جرسی کا جزیرہ ہے, افریقہ میں سینٹ ہیلینا, شمالی امریکہ میں برمودا اور برٹش ورجن آئی لینڈ, اور جنوبی امریکہ میں جزائر فاکلینڈ وغیرہ.
سامعین, ذکر ہو رہا ہے برٹش امپائر کی باقیات کا جن کے بارے میں ایک سامع نے سوال کیا تھا. آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں, ہمیں کچھ بتانا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہا جواد اور عارف بخار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک اہم خبر کے بارے میں بتاتا چلوں. اس خبر کی شہ سرخی ہے, کیا واقعی روس کے ارادے خطرناک ہیں؟ روس کی جانب سے زمین سے فضا میں مار کرنے والے اپنے جدید ترین S-300 میزائلوں کو شام کو فروخت کرنے کی بات گزشتہ ایک دہائی سے کر رہا ہے. اگر آپ بھی اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. لیلا ملیلا,
ایسی ہوں لیلا. بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, حسینوں کا دیوانہ. باکس آفس کا بادشاہ کون ہے؟
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب ذکر پاکستان کی فلم انڈسٹری کا. احمد علی بٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی 3 بڑی فلم ہٹ فلموں میں کام کیا ہے, اور حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 میں انہوں نے بھیس بدل کر ایک عورت کا رول کیا اور لوگ بھی ان سے خوب متاثر ہیں. ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے لندن میں احمد علی بٹ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا وہ کامیڈی کرتے کرتے تھک نہیں جاتے.
مجھے معاف کر دینا دوستو. آپس کی بات ہے, کوئی پھنسی تھی
کلے والی جتنے اتنے سوٹ اور رومانی کلے ہو گئے لنگی اتنے ٹی شرٹ پانی گوری گوری گلا اتنا نظر چرانی جوانی پھر نہیں آنی.
احمد بٹ,
السلام علیکم.
السلام علیکم. آپ صبح صبح, اتنی صبح تو نہیں, 10:30 بجے ہیں, مگر میرا خیال شاید ہمایوں سعید اور فہد مصطفیٰ کے لیے کچھ زیادہ ہی صبح ہے اس وقت.
یہ دونوں کون ہیں؟
یہ میرا خیال آپ کے ساتھ ہیں اس فلم.
اچھا ہاں, وہ جو
سیکنڈ لیڈ آپ کے ساتھ.
ہاں جی, سپورٹنگ کاسٹ.
سپورٹنگ کاسٹ,
ہاں جی. ایکچولی وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس لیے.
ہاں, آپ ذرا کم محنت کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں.
بالکل,
اس لیے آرام سے آپ آ سکتے ہیں.
Exactly.
کام پہ, انٹرویو پہ. ایک طرح سے کام ہی ہوا, پروموشن ہو رہی ہے. ہاں, تو آپ کی جوانی, یہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ نہیں آنی واپس, اب دوسری دفعہ واپس, یہ کیا؟
بیکاز دی کانسیپٹ از کہ جوانی ایک دفعہ آتی ہے, سو مائٹ ایز ویل ہولڈ آن ٹو اٹ ایز مچ ایز یو کین. سو ہم لوگ ور ناٹ لیٹنگ اٹ گو.
سیکنڈ ہینڈ جوانی,
سیکنڈ ہینڈ جوانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے تھرڈ ہینڈ بھی ہو جائے.
اوشنز 8, 9.
ہاں, آئی تھنک وائی ناٹ, اف یو ہیو اے گڈ فرینچائز گوئنگ آن, وائی ناٹ.
اس فلم میں آپ کا ظاہر ہے وہی رول ہے جو پہلی فلم میں تھا.
ہاں جی,
مگر اس فلم میں آپ خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے.
میرا جو کیریکٹر ہے وہ اس میں, آئی تھنک بائی فار آئی ہیڈ دی ہارڈسٹ ورک.
کیوں؟
بیکاز آئی ایم اے بیٹر ایکٹر.
تو پھر تو آسانی ہونی چاہیے نا.
نہیں, مگر فزیکلی اٹ واز ویری ایکسکروشیٹنگ. میرا کیریکٹر جو ہے بہت بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرا ہے اس فلم میں, اور میرے زندگی کا انتہائی انکمفرٹیبل رول تھا, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. میں نے ڈبنگ کی اس کی, اور جب ڈبنگ کی بات,
کیسے لگ رہے تھے آپ؟
خوفناک. और मैंने जो हरकतें भी की हैं इसमें वो क्योंकि हाँ। जब आप फिल्म देखेंगे ना इंशाल्लाह आप एक दफा मुझे फोन जरूर करेंगे कि तुमने वाकई ये कर दिया।
अहमद भट्ट आपका नंबर नहीं है मेरे पास।
चलें मुझे फेसबुक पे कर दें।
फेसबुक पे भी आप नहीं है।
इंस्टा कर दें और तुसी दुआ कर देना कि वाह वाह अहमद वाह। बेग साहब तो कह रहे थे उफ वाह, मैं कहा बेग साहब आपकी खूबसूरती का एलिमेंट बदल चुका है। यहाँ तक ये था कि एक टाइम पे मेरे लिटरली आंसू निकल आए थे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर नदीम वाज वो हमेशा मेरे साथ
ही। नदीम भी एक बहुत काम किस्म के इंसान है।
नदीम बहुत ही काम है, मतलब सेट पे आग लग जाएगी तो लोग चीखे मारेंगे, एक बंदा कहेगा क्या हुआ
अच्छा।
और आप कहते बेग साहब आग लग गई है अच्छा। और कभी कभार छोटी सी बात पे बेग साहब फट जाते हैं तो वो एक उनका अपना एक वो है टेम्परमेंट।
फिर आप कैसे डील करते हैं?
क्रिस्पी क्रीम्स बेग साहब का मीठा जो है वो कमजोरी है।
अच्छा।
और फिर उसके बाद
आपको नहीं पसंद क्रिस्पी?
नहीं मैं मीठा बंदा हूँ ही नहीं, मैं नमकीन बंदा हूँ ज्यादा।
अच्छा।
मुझे बड़ा शौक है खट्टी नमकीन और चटपटी चीजों का,
चाट वगैरह।
चाट तो मैं बेग साहब को हमेशा डोनट से
अपीज करते हैं।
हाँ, रिश्वत देता था।
अच्छा।
फिर हुमायूं ऑब्वियस बात है वो भी कूल एज क्यूकंबर है। मैंने हुमायूं को कभी सेट पे गुस्से में नहीं देखा। आई थिंक दैट्स द रीजन कि वो दोनों इतने अच्छी टीम है और दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं अपनी।
हाँ।
बाकी आर्टिस्ट को भी स्पेशली इतनी बड़ी कास्ट हम के 15 बंदे हैं इस फिल्म में। फिर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन।
ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सनन और ते मर्दानी।
पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इस फिल्म को इंडिया लेके जाएंगे। बात भी हुई वहाँ लोगों से, सारा डिस्कस भी हुआ। ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस और वो
कोई स्कोप है पाकिस्तानी फिल्म्स का इंडिया में?
क्यों नहीं है मुझे बताएं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम लोग वैसे ही इतने हर चीज़ सेम करते हैं, मतलब हमारे पास इंडियन आर्टिस्ट आया, हम लोगों ने दुबई में शूट किया इसको सारा प्लान करके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि अच्छा कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दें। और ऑब्वियसली बात है जब आप इंडिया के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक वैसे ही एक हवा बना होता है कि
सामाइन को ये भी बता दें कि इंडिया से कौन से स्टार।
जी जी, कमलजीत सिंह साहब वो हमारी फिल्म में हैं, फिर शहजाद खान साहब हैं, कौनिका जी हैं, जो सेकेंड हाफ की पूरी स्टोरी वो है ही इन लोगों पर। हमारा ये था कि यार वी शुड बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, हम लोग अपना सबसे बेहतरीन जो एटीट्यूड है वो इनको दिखाएं, तो ये सिर्फ एक घंटे की बात थी।
You're not always on your best behavior.
हाँ, exactly.
आपका ये होता है, काफी कंट्रोवर्सीज में आप गिर जाते हैं।
शायद इसलिए होता हूं क्योंकि मैं मुंह फाटू।
कभी ये हो जाता है कि किसी अवार्ड शो में आपको कहा जाता है कि आपने ओवर कर लिया,
आपने वोट क्यों नहीं दिया।
हाँ, आपने वोट क्यों नहीं दिया।
दो चीजें थी, एक तो आपने वो जोक की बात की कि एक अवार्ड शो में मैंने अगर वो जोक किया था, एंड आई थिंक यू टॉक अबाउट द ड्वार्फ जो सबसे पहली बात तो वो जोक ड्वार्फिज्म पे था भी नहीं, वो प्रोफेशनल एक्टर्स थे थिएटर में जो काम करते हैं, जिनको आप हर रोज जाके थिएटर में देखते हैं, सो वहां तो नहीं आप लोगों का ईमान जागता कि हाँ तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। दूसरी
हमारा
बात
थिएटर भी जरा
दूसरी बात है, वो जोक
में।
वो जोक आयशा खान पे था और वो असल में किसी मैं कहना नहीं चाहता मगर जिस बंदे को मैं जानता भी नहीं हूँ उसने उठ के बस एक तस्वीर लगाई और उसने कहा हाँ देखो मजाक उड़ा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा छुई मुई हो गए हैं कि अफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। कॉमेडी अफेंड करने का नाम है, किसी के एक्सपेंस पे आप जोक कर रहे होते हैं, या तो मैं अपने मजाक उड़ा रहा हूँ कि मैं मोटा हूँ, तो ये सारा चीजें किसी के एक्सपेंस पे होती है। अगर आप में नहीं है वो स्टमक तो आप ना सुने, मगर कॉमेडी तो फिर इसी तरह होगी। मैं यहाँ खड़ा होकर एक किताब पढ़ूंगा तो आप हंसेंगे तो नहीं। सबसे बड़ी कॉमेडी जो है जो हब है वो जहाँ बैठे हुए यहाँ, ब्रिटिश कॉमेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। इट्स बेस्ड ऑन सेक्स, इट्स बेस्ड ऑन रिलीजन एंड इट्स बेस्ड ऑन कास्ट। ये तीनों चीजों का हम मजाक नहीं उड़ाते।
अच्छा, मैंने नोटिस किया कि आपने सबसे पहले सेक्स कहा।
हाँ, बिकॉज़ यहाँ सबसे ज्यादा चीज जो है वो बैटल ऑफ द सेक्सेस पे होती है ना।
हाँ।
ठीक है जी, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं।
अच्छा, आप जेंडर की बात कर रहे हैं।
Exactly.
ये देखिए एक लफ्ज में कितनी मीनिंग्स हो जाती हैं।
बिल्कुल,
हमने सोचा कि अहमद अली भट्ट बात कर रहे हैं तो शायद का मीनिंग कुछ और ही होगा।
ये तीनों वेपन्स हमारे पास नहीं है और इसके बावजूद वी हैव टू बी फनी और हम लोग करते हैं वो काम। अल्लाह के शुक्र हमारी कॉमेडी बहुत बेहतर है। जहाँ रही बात ये छुई मुई लोगों की, बहुत से लोग कह देते हैं हाँ हमारा मजाक उड़ाया। फाइन, आप हैं तो मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, अगर आपने काम कुछ नहीं किया हुआ तो मैं आपको मुंह भी नहीं लगाऊंगा। सो इफ मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गिव यू।
इस फिल्म में आपने किसका मजाक उड़ाया?
सबका,
सबका।
मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी को छोड़ा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। Once you're on stage, you belong to the public. ये मलके तरन्नुम नूर जहान ने कहा था। कि जब आप बेटे स्टेज पे होते हैं तो फिर आपकी जिंदगी नहीं होती, लोगों की जिंदगी आप जी रहे होते हैं।
आपकी नानी,
हाँ जी बेशक, अगर इतनी बड़ी औरत इस कॉन्सेप्ट को समझ सकती है तो आई एम श्योर लोगों को भी समझना चाहिए कि या तो आप इस धंधे में ना, अगर आप आ ही गए इस धंधे में तो फिर इज्जत का छड़ गया।
पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें आपने जो एक डांस भी किया था
लक 24/7
उर्वा हुसैन के साथ, तो वो बड़ा मकबूल हुआ लोगों ने बड़ा ये कहा कि आप जो थे उस गाने के मेन स्टार थे और उर्वा जो थी वो साइड रोल पे थी।
असल में मैं लय में था, सिर्फ फर्क ये था, बाकी उर्वा ने बहुत अच्छा काम किया था। पंजाब नहीं जाऊंगी मैं नहीं कह रहा था, बिकॉज जब मुझे खलील साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ाई थी मैंने कहा था यार बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है मगर इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मतलब मेरे डायलॉग्स ही नहीं है, मैं क्या करूंगा इसमें ये सारा कुछ। उन्होंने कहा एक दफा पढ़ लो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फर्स्ट हाफ उन्होंने मुझे सुनाया, वैसे डायलॉग सुन के आप यूं हो जाते हैं कि वाह क्या लाइन है। सेकंड हाफ उस वक्त वो लिख रहे थे, तो ऑलमोस्ट उस वक्त कोई 2 महीने बाद उन्होंने मुझे सेकंड हाफ सुनाया। मैं, हुमायूं और नदीम, हम तीनों बैठे हुए थे, मगर मुझे ये मालूम था कि इस फिल्म में सिर्फ 2 लोगों का रोल है, सिर्फ महविश और हुमायूं का, बाकी सारी कास्ट इज जस्ट गोइंग टू बी सपोर्टिंग।
मगर देखें उर्वा ले गई,
नहीं उर्वा का सिर्फ डायलॉग, वो डायलॉग हिट हुआ और वो डायलॉग उर्वा ने नहीं बोला। आप गरम नोट कर। मैं ये चीज जरूर समझता हूँ कि एक बकवास बड़ी फिल्म में लीड रोल करने से बेहतर है एक बड़ी फिल्म में छोटा मीनिंगफुल रोल कर ले। जब मैंने स्क्रिप्ट समझी थी तो मुझे ये पता था कि यार ये फिल्म बहुत बड़ी होगी, तो अगर उस बड़ी फिल्म का मैं छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ दैट्स मोर मीनिंगफुल फॉर मी।
मगर वैरायटी एक एक्टर को चैलेंज करती है क्योंकि आपके लुक्स जो हैं अनकन्वेंशनल हैं, या लुक्स ना अनकन्वेंशनल, लेट्स बी
रंगीला साहब कह लें, रंगीला
साहब नहीं, रंगीला साहब और आप में जरा फर्क है। एम्फेसिस जो होता है वो एक ही चीज पे हो जाता है,
मोटापे पे आता है।
हाँ, और फिर उसी बेसिस पे
बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपकी बात से,
और वो जोक्स भी उसी के बारे में होते हैं।
ठीक है,
थोड़ा तंग नहीं आ गए आप?
टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी कदम रखा है, मतलब टीवी मैंने बहुत किया है, थिएटर मैंने बहुत किया है, और मेरे थिएटर में मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ कि किसी मोटे को मोटा कहना इज नॉट फनी, क्योंकि वो है, और मतलब जिस तरह कोई मैं बंदा लंबा आएगा तो मैं कहूँगा अड्डा लंबा है।
मगर आपने कहा ना कॉमेडी तो फिजिकलिटी पे बेस्ड
है, बिल्कुल होती है, मगर मेरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो ये आता है कि मैंने भी फिल्म में कदम रखा। मैं अपनी फिल्म लिख रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, इंस्पेक्टर खोजी एक मेरा प्ले था, मैं उसके
याद है मुझे,
हाँ जी, तो मैं उस पर फिल्म लिख रहा हूँ जो इंस्पेक्टर क्लूसो, पीटर सेलर्स और वोली कॉमेडी से इंस्पायर्ड है, बिकॉज मेरी सारी अपब्रिंगिंग पीटर सेलर्स, जेरी लुइस, मुनव्वर ज़रीन साहब, रंगीला साहब, मैंने इनको देख के मतलब सीखा। कभी भी अगर आप नोट करें जेरी लुइस भी जो थे, ही न्यू ही वाज़न्ट अ गुड लुकिंग गाय, ही न्यू ही वाज़न्ट अ डांसर, मैं डांस नहीं अच्छा कर सकता, मैं फाइट नहीं कर सकता, तो उनकी फिल्म में हमेशा एक आई कैंडी और हीरो होता था, ठीक है ना, वो रोमांस करता था, वो गाने गाता था, हालांकि लीड जो था वो जेरी लुइस ही था।
करियर इस तरह देख रहे हैं आप?
मैं अपना करियर इस तरह देख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं अपने लुक्स पे कोई चीज, और मैं अगर अपनी लुक्स पे आऊंगा भी कि मैं खड़ा हूँ और मैं महविश हयात के साथ रोमांस कर रहा हूँ, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग एक्सेप्ट ये
एक्सेप्ट कर लेंगे,
महविश एक्सेप्ट करेगी, वो जान है मेरी। थिंग इज पैसे देके एंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं लोग, वही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जो उनकी परसेप्शन होती है। गुड लुकिंग हीरो होना चाहिए, फाइटर वेल बिल्ट हीरो होना चाहिए, मैं दूंगा
ये वेल बिल्ट वाला जो है ये हाल ही में, मतलब पिछले 10 सालों में मेरा ख्याल, जब से सलमान खान ने अपनी कमीज उतारी थी,
बिल्कुल,
क्योंकि पहले तो हमें धर्मेंद्र, संजीव कुमार, इस किस्म के जो हमारे हीरो थे पहले के, उनकी कोई ऐसी माचो नहीं होती थी,
वो माचो मैन थे,
उस वक्त की हीरोइंस भी जरा वोलप्चस होती थी, टाइम बदल,
क्योंकि आपका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना, मतलब दिलीप कुमार साहब वो बालों वाले हीरो थे कि आपकी बाल बन गए और ठक फेस ही इतना खूबसूरत था कि आप कहते थे वाह। अब आप फेस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि अच्छा जिस्म कैसा है तुम्हारा, पहले दुपट्टे के अंदर हीरोइन अच्छी लगती थी, अब दुपट्टा उतार के अच्छी लगती है, तो आपका परसेप्शन चेंज हो गया ना।
आप जो ये इंस्पेक्टर खोजी का जो आप कर रहे हैं वो भी कॉमेडी पे है, जो संजीदा संजीदा रोल होता है जिसमें आप चिखते चलाते हैं या मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें नहीं, मगर कभी आप
बहुत अदाकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियस,
कभी आपको ये
नहीं, अल्लाह का शुक्र है
मैं ये करना चाहता हूं।
मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं सीरियस बहुत आराम से कर लेता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कर लेता हूं सीरियस, मगर मेरे लिए कॉमेडी वाकई बहुत मुझे मजा आता है। ये वही बात है कि एक अगर सिंगर है अभी जिस तरह मैंने गाना किया, तो मुझे रैप एक नेचुरल एलिमेंट लगता है कि मैं लैक के अंदर और ये वो, तो मुझे पता है मेरी आवाज सुरीली नहीं है तो मैं क्यों उसके ऊपर एम्फेसिस करूं। अल्लाह का शुक्र है मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी आती है और मैं बड़े अपने नेचुरल एलिमेंट में रह के करता हूं। हाँ, अगर कोई स्क्रिप्ट की डिमांड है किस तरह का रोल करो और मुझे वो चीज अपील करे तो मैं जरूर करूंगा। फिलहाल कॉमेडी मेरा फोर्टे है, मैं उसको तो मास्टर कर लूं।
मेरा फिर भी ख्याल है आपको महवेश हयात को रोमांस करना।
कराऊंगा, खोजी में करवाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र है आप।
और इसके साथ ही सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे असद अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में अब्दुल्ला फारूकी से खबरों का खुलासा सुनिए।
इंडोनेशिया के हुकाम के मुताबिक कम से कम 832 अफराद जजीरे सुलावेसी पर आने वाले सुनामी और जलजले की वजह से हलाक हो चुके हैं और इस तादाद के बढ़ने का भी खदशा है। इराकी कुर्द गुज़िश्ता साल आज़ादी की नाकाम कोशिश के बाद नीम खुद मुख्तार इलाके में पहली मरतबा पार्लियामानी इंतखाबात में वोट डाल रहे हैं। मालदीव की अदालत ने साबिक सदर मामून अब्दुल गयूम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। उन्हें फरवरी में सौतेले भाई सदर अब्दुल्ला यामीन की हुकूमत का मुबैना तौर पर तख्ता उलटने की साजिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। और शुमाली शाम में नेशनल लिबरेशन फ्रंट नामी बागी ग्रुप का कहना है कि उसने सूबे इदलिब के करीब 20 किलोमीटर के बफर जोन से ना तो भारी हथियार हटाए हैं और ना ही इलाका खाली किया है और इस मामले में मॉनिटर्स की इत्तला गलत हैं। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।